الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سمجھاوے تجھ کو اللہ اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا اور بخشش مانگ اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گنہگار شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے. بزرگان محترم، اس سے پہلے کافروں کے ساتھ لڑائی ہو تو پھر لڑائی کے دوران نماز کیسے پڑھی جائے؟ پھر یہ بات بیان کی گئی کہ عام حالتوں میں نماز کس طرح سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں. اب ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے موافق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور اسی ضمن میں ایک منافق کا واقعہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس منافق نے چوری کی اور اللہ تعالی نے اس کی چوری ظاہر کر دی، اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جو غلط ہو کبھی اس کی طرف سے حمایت نہیں کرنی چاہیے، اس کی طرف داری کرنا جائز نہیں ہے. وہ بات کہی جائے جو حق ہو، خواہ اپنے خلاف یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو کہ بالکل سچی ہے، یعنی ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا جو برحق ہے۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، اور وہ فیصلہ کریں جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو حکم بتاتے ہیں اس کے موافق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار نہ ہو جائیں۔ جو خیانت کرنے والے ہیں اور گناہ گار ہیں ان کی طرفداری نہ کریں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دفعہ ایک قبیلہ، ایک خاندان بنو عبیرق، اس کے ایک آدمی نے چوری کی۔ بنو عبیرق کا ایک شخص، اس کا نام بشر یا بشیر بتایا گیا، وہ منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا، حقیقتاً وہ منافق اور کافر تھا۔ اس نے چوری کی۔ حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، ملک شام سے بہت بہترین آٹا پہنچا تھا مدینہ منورہ، تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے وہ آٹا خریدا اور اپنے گھر میں ایک محراب میں وہ آٹا رکھا، وہیں ان کے ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے۔ بشر نامی منافق نے اسی دیوار میں سوراخ کیا، نقب لگائی اور وہاں سے آٹا چھرایا اور ہتھیار بھی چھرا لیے۔ جب صبح ہوئی تو رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تلاش کی، اور آٹا جو اس نے چھرایا تھا اس میں، اس بوریے میں سوراخ تھا، کچھ کچھ آٹا گرتا گیا، تو جہاں تک وہ پہنچا وہاں تک پہنچے اور بشر نامی شخص کے گھر پہنچ کر اس کو پکڑ لیا۔ لیکن اس شخص نے ایک بڑی چال چلی کہ وہ آٹا ایک یہودی کے پاس جا کر رہن رکھ دیا، اور وہ ہتھیار بھی رہن رکھ دیے، اور جب اس کو پکڑا تو اس نے قسم کھائی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، اگر ہے تو میرے گھر کی تلاشی لے لو۔ گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں تو کوئی آٹا اور ہتھیار نہیں تھے، لیکن پھر جو آگے دیکھا تو سوراخ تو اس میں تھا ہی، تو آٹا اور آگے گرتا گیا تھا تو وہاں تک پہنچ گئے جس کے گھر میں رہن رکھا ہوا تھا، وہ ایک یہودی شخص تھا۔ وہاں پہنچے اور اس کے گھر میں تلاشی لی تو وہاں آٹا بھی موجود تھا اور ہتھیار بھی موجود تھے۔ اب اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ دیکھو، میرے گھر میں آٹا ہے اور ہتھیار ہے، یہ اپنا میرا نہیں ہے، لیکن بشر نامی شخص نے میرے پاس اس کو رہن رکھا ہے۔ اس نے صاف صاف بتا دیا۔ تو رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور شکایت درج کرائی اور مقدمہ گویا دائر کر دیا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے اور اس کی یہ یہ علامتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تحقیق کروں گا. ادھر بنو عبیرق کو معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان کے بشر نامی شخص کے تعلق سے شکایت اللہ کے نبی تک پہنچ چکی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کا وعدہ کیا ہے, تو وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے بالکل جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ کہا وہ آٹا ہمارے گھر نہیں تھا اور ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں تھا, دراصل یہودی نے ہی چوری کی ہے اور وہ شخص خامخواہی ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اس طرح سے باتیں کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کر خاموش ہو گئے. جب قتادہ ابن نعمان اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو آپ نے بس اتنا فرمایا کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر چوری کا الزام تم کیسے رکھ سکتے ہو, چوری کا الزام کیسے لگا سکتے ہو کسی ثبوت اور گواہی کے بغیر. تو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ٹھیس پہنچی, وہ آئے اور رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ سے اپنے چچا سے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ بغیر ثبوت اور گواہی کے کیسے تم الزام لگا سکتے ہو. تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو بھی بہت دکھ ہوا, انہوں نے بس اتنا کہا واللہ المستعان, اللہ ہی مدد کرے گا. بس یہ باتیں ہوئی. ادھر انہوں نے رات میں منافق نے اس کے گھر والوں نے خاندان والوں نے رات میں سازش بھی کی, منصوبہ بنایا کسی بھی طرح سے ہمارے آدمی کو بچا لینا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما دی اور تقریباً یہ دس آیتیں ہیں. ان دس آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ کس نے چوری کی ہے اور کیسے چوری کی ہے. بنو عبیرق کا جو شخص بشر ہے وہی چور ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کسی خیانت کرنے والے کی طرف داری نہ کریں. طرف داری تو اللہ کے نبی نے نہیں کی تھی, بس اتنا کہا تھا کہ بغیر ثبوت کے کیسے الزام لگا سکتے ہو. بس اسی بات پر اللہ نے اپنے نبی کی پکڑ کر لی کہ یہ طرف داری ہے اور یہ طرف داری درست نہیں ہے, آپ کو استغفار کرنا چاہیے. تو یہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا. جب اللہ نے آیتیں نازل فرما دی تو بشر نامی شخص اور اس کا جو خاندان ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور اپنی چوری کا اعتراف کر لیا, ہتھیار واپس کر دیے. پھر وہ پہلے سے منافق تھا ہی, مکہ مکرمہ چلا گیا, مشرکوں سے جا کر مل گیا. وہاں ایک عورت کے گھر پر ٹھہرا تھا. اس عورت کو جب معلوم ہوا کہ اس نے چوری کی ہے, یہاں پناہ لی ہے, تو اس نے بھی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا. پھر مارا مارا پھرتا رہا. پھر ایک اور گھر میں اس نے چوری کی, دیوار میں سوراخ لگایا, اور جب سوراخ لگا کے اندر گھسا تو وہ دیوار اس کے اوپر گر گئی اور ویسے ہی دب کر مر گیا. پہلے سے منافق ہی تھا اور کفر پر مرا، بعض کہتے مسلمان تھا، مرتد ہو گیا تھا العیاذ باللہ، اور ارتداد اور کفر کی حالت میں اس کی موت آئی۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ نے بڑی زبردست نصیحت کی ہے اپنے نبی کے واسطے سے پوری امت کو کہ کبھی کسی کی طرف سے، غلط آدمی کی طرف سے حمایت اور مدد نہیں کرنی چاہیے اور سفارش نہیں کی جائے اور کسی طرح سے طرف داری نہ ہو۔ یہ بات بتا رہے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما راک اللہ، بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے برحق، تاکہ آپ لوگوں کے مابین انصاف کریں اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو انصاف، جو حکم آپ کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسی حکم کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ لوگوں کے درمیان فرمایا، صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، لہذا دو مسلمان جھگڑا لے کر پہنچے یا دو غیر مسلم پہنچے یا ایک مسلمان ایک غیر مسلم پہنچے، ہر حالت میں فیصلہ قرآن کریم کے مطابق کرنا ہی ضروری ہوگا، اور کسی کتاب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بما اراک اللہ، اللہ نے جو حکم آپ کو سمجھایا ہے، قرآن کریم اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے حدیث پاک بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل میں حدیث پاک ڈالی ہے، سنت ڈالی ہے، وہ آپ لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، تو جو فیصلہ آپ فرمائیں گے قرآن کے مطابق، یا قرآن میں تو نہ ہو لیکن آپ جو فیصلہ اپنی طرف سے فرمائیں گے وہ حدیث اور سنت کے موافق ہوگا، اسی فیصلہ کے مطابق عمل کرنا فرض اور واجب ہوگا۔ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے، دغا کرنے والوں کی طرف سے آپ خصیم اور حمایت کرنے والے، طرفداری کرنے والے نہ ہو جائیے۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے بخشش مانگیے، اس لیے کہ ایک چھوک ہو گئی، حالانکہ حقیقتاً یہ چھوک نہیں تھی، بات بھی اپنی جگہ سچی تھی، لیکن چوری کرنے والے اپنی چوری سے بچ رہے تھے اور ایک یہودی کو پھنسا رہے تھے جو بے قصور تھا، اس نے چوری بالکل نہیں کی تھی، اس نے اپنے پاس رہن رکھ لیا تھا، تو اسی پر الزام لگایا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے فرما رہے ہیں آپ استغفار کیجئے، اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آگے فرماتے ہیں، اور آپ جھگڑا نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ۔ اپنی ذات کے ساتھ خیانت کیسے کرتے ہیں؟ خیانت تو دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ جو خیانت ہوگی بالآخر اس کا نقصان خود خیانت کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور ہر گناہ کا نقصان گناہ کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے، خواہ بظاہر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو لیکن جو بھی گنہگار ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، دغا کرنے والا ہوگا، بالآخر نقصان اسی کو پہنچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے اور نبی کے واسطے پوری امت سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے کوئی جھگڑا نہ کریں، کوئی بحث نہ کریں، ان کی طرف سے طرفداری نہ کریں. چاہے اپنا معاملہ ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ خود حق پر نہیں ہے یا اس کے رشتہ دار حق پر نہیں ہیں، اس کے گھر والے حق پر نہیں ہیں، تو ان کی طرفداری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ نے یہ بات یہاں صاف صاف بتائی ہے. وَلَا تُجَادِلْ، اللہ کے نبی نے کوئی بحث نہیں کی تھی، لیکن آئندہ کے لیے فرما رہے ہیں آئندہ آپ نہ کریں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ بھی کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، ہاں آپ سے خطاب کر کے آپ کی پوری امت کو سنانا مقصود ہے کہ جب اللہ کے نبی سے یہ خطاب ہے تو امت سے کیسا خطاب ہوگا، امت کے لیے کتنی بڑی تنبیہ ہوگی. لہذا یہاں رک کر ہمیں سوچنا چاہیے کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف داری کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف داری کرتے ہیں، جبکہ وہ ناحق ہوتے ہیں، اور ناحق ہونے کے باوجود، علم کے باوجود طرف داری کرنا حرام ہے. یہاں اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے گرفت فرما لی اور استغفار کا حکم دیا. تو ہما شما کی کیا حالت ہوگی، بہت افسوس کا مقام ہے. وَلَا تُجَادِلْ، آپ بحث نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اس کو جو بڑا خیانت کرنے والا گنہگار ہوتا ہے. خوانا، خیانت کرنے والا گنہگار ہے، اللہ کبھی اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اس لیے خدا نہ خواستہ اگر پکڑ نہ ہو، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو رہی ہو، تو پھر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب پکڑ ہو جائے، کب گرفت ہو جائے. اس لیے صاف فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتے ہیں. یہاں سے وہ بات ہم سمجھیں کہ کورٹ کچہری میں، عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے، کہ وہاں جو مقدمہ لڑا جاتا ہے، وکیل جو مقدمہ لڑتے ہیں، تو ایک فریق ان میں سے باطل پر ہوتا ہے، ایک فریق حق پر ہوتا ہے، یا کبھی اس کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے. عموماً ایک فریق باطل پر ہوتا ہے، غلطی پر ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے وکیل ہیں جو ان کا مقدمہ لڑتے ہیں، کیس لڑتے ہیں، اور ایسی ایسی جھوٹی باتیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، المان الحفیظ کے آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے عموماً جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے، ناجائز کمائی ہوتی ہے. سوچنا چاہیے، اسی کو کسی شاعر نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی آج صاحب اولاد ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یعنی وکیلوں کو شیطان کے اولاد قرار دیا گیا. اور ایک بحث ہے کہ شیطان کو اولاد ہوتی ہے یا نہیں، شیطان کو
شیطان جنات میں سے، جنات کو تو اولاد ہوتی ہے، لیکن جو شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دلیل دی تھی، سجدہ نہیں کیا تھا، اس کو اولاد ہوتی یا نہیں ایک بحث ہے. تو یہاں یہ شاعر کہہ رہا ہے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے ہم یعنی وکیل کو دیندار ہونا ضروری، اور بس وہی مقدمہ لڑے جو صحیح ہے، حق پر ہے، اور ناجائز مقدمہ لڑنا تو شروع سے ہی حرام ہے، اور جہاں جہاں تک بحث جاتی رہے گی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، بہت بڑی بات فرما رہے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور وہ اللہ سے نہیں شرماتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ ہر آدمی کے ساتھ ہے، اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے. اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں. تو جو ہمیشہ ساتھ ہے، جو مستقل دیکھ رہا ہے، اس سے تو شرماتے نہیں ہیں. اور جو بات غلط ہوتی ہے جس کو اللہ جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کر اس کو صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے شرماتے ہیں. جبکہ حق بات ہو تو لوگوں سے شرم نہ کی جائے، حق بات پوری طرح سے کہہ دی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے، یستخفون من الناس، لوگوں سے شرماتے ہیں اور نہیں شرماتے اللہ سے. وہو معہم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہیں. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، جبکہ رات میں مشورہ کر رہے تھے ایسی باتوں کا جن باتوں سے اللہ راضی نہیں تھے، یعنی راتوں رات مشورہ ہوا، اور بشر نامی شخص کے گھر والوں نے، اس کے خاندان والوں نے رات میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہماری شکایت پہنچ گئی ہے، اور بشر نے چوری کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہہ دیا گیا ہے، کسی بھی طرح سے بشر کو بچا لینا ضروری ہے. تو ایسی بات کا مشورہ ہو رہا تھا رات میں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جان رہے تھے. اگر اللہ سے شرماتے اور غلط مشورہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا، توبہ کر لیتے تو توبہ کرنے سے معافی ہو جاتی، بندے کا حق چھرایا تھا بندے کو اس کا حق دے دیتے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے شرمانے کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت آئی کہ آدمی مرتد ہو کر مرا، بے دین ہو کر مرا. اس لیے گناہ کا کیا وبال ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، جبکہ وہ مشورہ کر رہے تھے رات میں اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں تھے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں سب کو گھیرے ہوئے ہیں. جو کچھ یعنی دنیا میں جو انسان بھی جو کام بھی کرتا ہے، جنات جو کرتے ہیں، بلکہ پوری کائنات میں جو بھی حرکت ہوتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت اور اس کے علم سے باہر نہیں. اس لیے اگر ہم یہ تصور ہمیشہ رکھیں گے، دل میں استحضار رکھیں گے، تو پھر ایسی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.